ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुर्सलीन سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فعن عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه قال توضأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يوما فجعل أصحابه يتمسحون بوضوئه فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما يحملكم على هذا قالوا حب الله ورسوله فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليستحلف وليؤدي أمانته إذا اؤتمن وليحسن جوار من جاوره أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے قابل احترام حضرات علماء کرام مہمانان اعزام اور عزیز طلبہ آج کا یہ اجلاس یہاں سے فراغت حاصل کرنے والے طلبہ کی دستار بندی اور تقسیم اسناد نیز مدرسے کی کارگزاری حاضرین کے سامنے پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا تھا جو مقصد تھا اجلاس کے انعقاد کا وہ تو بحمداللہ بحسن و خوبی حاصل ہو چکا ہے آپ نے اتنا ہی نہیں کہ مدرسے کی کارگزاری محتمیم مدرسہ کی زبانی سنی بلکہ مدرسے کے اندر جو محنتیں کی جاتی ہیں اس کے کچھ نمونے بھی آپ نے سنے اور یہاں سے فراغت حاصل کرنے والے عزیز طلبہ کی دستار بندی اور تقسیم اسناد کا منظر بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا جو مقصود تھا انعقاد اجلاس کا وہ تو اللہ کے شکر اور احسان سے بہت اچھی طرح حاصل ہو چکا ہے ایسے موقع پر دو چار باتیں نصیحت کی قرآن و حدیث کی حاضرین کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اسی مقصد کے لیے مجھے آپ کے سامنے بٹھایا گیا ہے میں اپنے ذوق و پیری کی وجہ سے زیادہ دیر تک آپ کا ساتھ نہیں دے پاؤں گا ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا مختصر ترجمہ اور مطلب اور اس حدیث کا جو سبق ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں حدیث کی روایت کرنے والے صحابی حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وضو فرمایا فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ تو آپ کے وضو کے دوران وضو کا جو پانی آپ کے اعضاء مبارکہ سے الگ ہو کر نیچے گرنے والا ہوتا تھا حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس کو لے کر کے اپنے چہروں اور جسم کے اوپر ملنے لگے دیکھیے یہ صحابہ کرام کا عام دستور تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وضو کے دوران جو پانی اعضائے وضو سے الگ ہوتا تھا وہ بھی, اور وضو کے بعد, کیونکہ اس زمانے میں وضو لوٹوں وغیرہ سے نہیں کیا جاتا تھا, بڑا برتن تشلا وغیرہ اس میں پانی ہوتا تھا اور اسی میں ہاتھ ڈال کر پانی لے کر کے وضو کیا جاتا تھا, تو اس میں جو بچا ہوا پانی ہوتا تھا اس کو بھی وہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر مل لیا کرتے تھے. بخاری شریف میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, حجت الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیام وہاں جمرات 13ویں ذوالحجہ کو آخری رمی کر کے مقام محصب میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیام پذیر تھے, اور ظہر اور عصر کی نماز آپ نے وہیں ادا فرمائی. اس موقع پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وضو کا پانی لے کر کے آئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وضو فرمایا, اور آپ کے اس وضو کے پانی کو لینے کے لیے صحابہ آپس میں یقتتلون جھگڑنے لگے, قتال کرنے لگے, اور لے کر کے اپنے چہروں اور جسموں پر ملنے لگے. بخاری شریف ہی میں ایک اور موقع سے روایت ہے, حدیبیہ کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قیام مقام حدیبیہ میں تھا, حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کی 1500 کی جماعت کے ساتھ عمرہ کے ارادے سے تشریف لائے تھے, لیکن مکہ والوں نے طے کیا تھا کہ ان کو عمرہ نہیں کرنے دینا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے ہوئے تھے اور قیام کیے ہوئے تھے مقام حدیبیہ میں. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی باتیں اور اپنے سفر کا مقصد بتلانے کے لیے قریش کے پاس کئی سفارتیں بھیجی. انہی میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی سفارت تھی. بہرحال قصہ بڑا لمبا ہے. اس کے بعد ہوا یہ کہ قریش کی حمایت اور ان کی مدد کے لیے اطراف سے مختلف قبائل کے جو لوگ آئے ہوئے تھے, ان میں ایک تھے حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, قبیلہ بنو ثقیف کے سرداروں میں سے ہیں. اس وقت وہ ایمان نہیں لائے. انہوں نے قریش سے کہا کہ اگر تم مجھے اجازت دو تو میں ان کے پاس یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گفتگو کرنے کے لیے جاؤں, میں تو تمہارے ہی حق میں ایک باپ کی طرح ہوں. چنانچہ قریش نے ان کو اجازت دی, وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے اس دوران, اس گفتگو کے دوران جو منظر دیکھا, وہاں واپس جا کر قریش کے سامنے اس کو ان الفاظ میں بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بلغم اپنے منہ سے نکالتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتا, صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں اور اپنے چہرے اور جسم کے اوپر اس کو مل لیتے ہیں. جب وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک اس کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے, سبقت کرتا ہے. ان میں سے کوئی بھی نگاہ بھر کر کے ان کے ادب و احترام کی وجہ سے نگاہ بھر کر ان کو نہیں دیکھتا. جب وہ بات کرتے ہیں تو سب خاموش ہوتے ہیں, جب وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے آپس میں لڑتے ہیں اور اپنے چہروں اور جسموں پر مل لیتے ہیں. اور اس کے بعد عروہ بن مسعود نے قریش کو کہا, قریش میں دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, قیصر, کسرا, نجاشی, لیکن ان بادشاہوں کے ان کے ماننے والوں کو بادشاہوں کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا جیسا اصحاب محمد ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں. بہرحال یہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ کا عام معمول تھا. اسی کے مطابق آج بھی جیسا یہ حدیث بیان کرنے والے راوی حضرت عبد الرحمن ابن ابو قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے جسموں اور چہروں پر ملنے لگے. اب دیکھیے یہ کیوں ایسا کرتے تھے, وہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے. ہر آدمی جو دیکھتا تھا وہ سمجھتا تھا, اور آج جب ہم ان واقعات کو سنتے ہیں تو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے, اور محبت کا جو اصلی تقاضا ہے وہ ان کو بتلانا چاہتے تھے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو سوال کیا, کیا پوچھا, ما یحملکم علی ھذا, جو صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو لے کر اپنے چہروں اور جسموں پر ملتے تھے ان کو خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دریافت فرما رہے ہیں کہ تم کو ایسا کرنے پر کون سی چیز آمادہ کر رہی ہے, تم ایسا کیوں کرتے ہیں. جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا کیوں کرتے ہیں سب سمجھتے ہیں, لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی اور تربیت کرنا چاہتے تھے اس لیے ان کی زبان سے آپ بلوا رہے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا, اس کے جواب میں حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا, حب اللہ و رسولی, کہ اللہ کے رسول ہم تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت میں ایسا کرتے ہیں. دیکھو حضرات صحابہ نے جو جواب دیا نا وہ عربی زبان کے اعتبار سے بڑا مبہم جواب ہے. حب اللہ و رسولی, لفظ حب جو ہے عربی زبان کا مصدر ہے, اور عربی زبان جیسا کہ آپ طلبہ اور اہل علم جانتے ہیں کہ مصدر کی اضافت کبھی جو ہے مفعول کی طرف ہوتی ہے اور کبھی فاعل کی طرف. صحابہ نے جو جواب دیا وہ دونوں پہلو لیے ہوئے تھا, حب اللہ و رسولی ہی گویا ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں. یہ تو گویا مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہوئی, یا حب اللہ و رسولی ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ہمارے ساتھ محبت کریں اس لیے ہم ایسا کریں. اس حب اللہ و رسولی چھوٹے سے جملے کے یہ دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصاحت و بلاغت کے امام تھے, اور فصاحت و بلاغت کے چوٹی پر آپ فائز تھے, اس جملے میں جو دونوں پہلو ہیں ان دونوں پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں. کیا فرمایا, من سر رہو ان یحب اللہ و رسولہ او یحبہ اللہ و رسولہ. جس آدمی کو یہ اس بات کی مسرت ہو, جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ وہ اللہ تعالی اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرے, پہلے والا او یحبہ اللہ و رسولہ, یا جو آدمی پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اس کے ساتھ محبت کرے. بھلا کون مومن ایسا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہ کرتا ہو, اور کون مومن ایسا ہوگا جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے ساتھ محبت کرے. دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من سر رہو ان یحب اللہ و رسولہ او یحب اللہ و رسولہ. جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرے, یا جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے ساتھ محبت کریں, تو اس کو کیا کرنا ہے؟ تین باتوں کا التزام کرنا ہے. فَلْيَسْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ, جب بات کرے تو سچی بات کرے. وَلْيُؤَدِّ اَمَانَتَهُ اِذَا اُؤْتُمِنَ, جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس امانت کو ادا کرنے کا اہتمام کرے. وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ, اور اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ تین باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. ان تینوں جملوں کی مختصر وضاحت تو بعد میں کروں گا, لیکن اس حدیث کا جو سبق ہے وہ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ دیکھو, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بخوبی جانتے تھے کہ صحابہ آپ کے وضو کے اس پانی کو لے کر اپنے چہروں اور جسموں پر کیوں ملتے ہیں. ایک بدی ہی کھلی ہوئی حقیقت ہے, لیکن آپ نے خود ان کی زبان سے یہ معلوم کیا اور انہوں نے بتلایا, تو اس کے جواب میں گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محبت کا جو اصلی تقاضا ہے وہ بتلانا چاہتے ہیں. وہ سبق آپ نے ان کو روکا نہیں, میرے وضو کے اس پانی کو لے کر چہروں پر مت ملو, اس کو جسموں پر مت ملو, بدعت ہے, ایسا نہیں. وہ جو عاشق زار ہوتا ہے نا, وہ تو ان چیزوں کو دیکھتا ہی نہیں, وہ تو ٹوٹا پڑتا ہے, لپٹ جاتا ہے, ذرا سا قطرہ مل جائے تو غنیمت سمجھتا ہے. بخاری ہی کی روایت حضرت ابو جوحیفہ کی ہے کہ اس موقع پر جس کے ہاتھ میں وہ پانی آتا تھا وہ تو مل لیتا تھا, اور جس کے ہاتھ میں نہیں آتا تھا وہ جس کے ہاتھ میں آیا ہے اس کو ہاتھ لگا کر ذرا سی تری مل گئی اسی کو اپنے چہرے پر مل لیتا تھا. تو محبت تو آدمی کو پاگل کر دیتی ہے, اس لیے ان سے روکا نہیں, کرنے دیا, لیکن ایک سبق دیا کہ تم محبت کی وجہ سے ایسا کرتے ہو, لیکن دیکھو محبت کا اصلی تقاضا وہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. اصلی تقاضا یہ ہے کہ میں جو تعلیم تم کو دوں اس کے اوپر تم عمل کرو. یہ تین باتیں جو فرمائی وہ کوئی تین کی خصوصیت نہیں ہے, ان تین باتوں کو فرما کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا حضرات صحابہ کو اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والی پوری امت محمدیہ کو یہ بتلانا چاہتے ہیں, ان کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ اور اللہ کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں جو ہدایتیں دوں ان ہدایتوں پر عمل کا اہتمام کروں. اب کیا ہدایتیں اس موقع پر دی؟ تین باتیں فرمائیں. فَلْيَسْدُقْ حَدِيثَهُ اِذَا حَدَّثَ, جب بات کرے تو سچی بات کرے. دیکھو یہ سچائی, अपनी बात में सच्चाई, ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसकी बड़ी ताकीद फरमाते हैं। जिन आला और उम्दा अखलाक की नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लोगों को तालीम दी, उनमें एक ये सिद्क भी है, सच्चाई भी है। बुखारी शरीफ में है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के नाम दावत इस्लाम के खुदूत रवाना फरमाए। एक खत कैसर रूम हिरकल के नाम भी भेजा गया। इत्तेफाक की बात, जिस जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का यह खत कैसर रूम के पास पहुंचा है, वो यरूशलम यानी बैतुल मुकद्दस उसकी ज्यारत के लिए हुए आया हुआ था। उसकी भी एक बड़ी तारीख है इस वाक़े की, उसमें जाना नहीं चाहता। तो उसको बताया गया कि ये खत जो है एक ऐसी शख्सियत की तरफ से जो हिजाज में है मदीना मुनव्वरा में, और जो अपने आप को ये कहते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, उनकी तरफ से आपके पास भेजा गया है। अभी कैसर ने वो खत खोला नहीं, पढ़ा नहीं, लेकिन उससे पहले ये उसकी समझदारी की बात थी कि कैसर जो है साबिका अगली आसमानी किताबों का बहुत बड़ा आलिम था। उस जमाने के ईसाइयों में दो बड़े आलिम थे, एक तो उनका जो लाख पादरी था उसको फुलासाकिफा तमाम पादरियों का सरदार, वो भी एक बहुत बड़ा आलिम था जिसका नाम जुगातिर था, और ये कैसर रूम जिसका नाम हिरकल था वो भी बहुत बड़ा आलिम था अपने मजहब का। और अगली आसमानी किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो बशारतें, जो अलामतें, जो निशानियां बतलाई गई थी, उनसे पूरी तरह वाकिफ था। इसलिए एक मजहबी आदमी होने की हैसियत से जब उसको ये कहा गया एक ऐसी शख्सियत की तरफ से भेजा गया है एक खत जो अपने आप को अल्लाह का नबी और रसूल कहते हैं, उस खत को खोलने से पहले उसने मुनासिब समझा कि आप लाजिम की शख्सियत के मुताबिक सवालात करें, तहकीकात करें, मालूमात हासिल करें। उसने अपने आदमियों से कहा कि भाई जहां से ये खत आया है उस इलाके के कुछ लोग यहां मिल जाएंगे। चूंकि मक्का वालों की आदत थी साल में दो सफर तिजारत की गरज से करते थे, सर्दी के जमाने में यमन का और गर्मी के जमाने में शाम का, ले इलाफ़ कुरैशी इला भी रहलत अशिताए व सैफ में अल्लाह तआला ने अपने इसी इनाम को बयान किया। वो वही जमाना था, गर्मी का जमाना था। इत्तेफाक की बात कि मक्का के सरदार अबू सुफियान जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन और फरीके मुखालिफ के सरदार, हिजब मुखालिफ के लीडर, वही एक तिजारती काफिला लेकर के इत्तेफाक की बात के उस जमाने में वहां शाम पहुंचे हुए थे। हिरकल के आदमियों ने कहा आते हैं यहाँ काफिले, हम तब तहकीक करते हैं, मालूम किया काफिला है, लाकर पेश कर दिया। अबू सुफियान उस काफिले के सरदार थे जो आप सलासन के दुश्मन हैं। जब वो सारा काफिला लाया गया तो आप सलासन ने पहला सवाल तो ये किया अपने लिए, कैसर रूम ने पहला सवाल तो इन काफिले वालों से अपने तर्जमान और दुभाषिये के जरिए से ये किया कि तुमने इनसे यानी जिन्होंने अपने आप को नबी बतलाया है, नसबी एतबार से कौन सबसे ज्यादा करीब है। अब इत्तेफाक की बात कि अबू सुफियान अगर जो दुश्मन थे लेकिन उस काफिले में मौजूद तमाम अफराद में सबसे ज्यादा करीबी नस्बत नसबी एतबार से उन्हीं को थी। उन्होंने कहा मैं हूं, तो हिरकल ने उनको आगे बिठाया, बाकी साथियों को पीछे बिठाया और अपने दुभाषिये के जरिए से उन साथियों से कहा देखो मैं इनसे इन نبی کی شخصیت کے متعلق سوالات کروں گا، ان کے جوابات میں اگر یہ دروغ گوئی سے جھوٹ سے کام لیں تو تم بدلہ دے رہے۔ یہ روایت پوری بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا تو یقین تھا، پیچھے اس لیے بٹھایا کہ آنکھوں کی شرم درمیان میں رکاوٹ نہ بنی، لیکن ابو سفیان کے مجھے اس بات کا یقین تھا کہ میں کوئی غلط بات جواب میں کہتا تو میرے ساتھیوں میں سے کوئی بھی برسر دربار میرے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا اور ہرقل کو یہ نہیں کہے گا کہ یہ غلط جواب دیا ہے، لیکن یہ بھی میں جانتا تھا کہ یہاں تو نہیں بولیں گے، مکہ جانے کے بعد یہ بیت کھلے گا اور وہاں وہ باتیں کریں گے کہ بھائی ان سے کچھ سوالات کیے گئے تھے اور انہوں نے دروغ گوئی سے اور جھوٹ سے کام لیا، اور میں اپنی طرف جھوٹ کی نسبت کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک شخص جو کفر اور شرک کی غلاظتوں میں ملوث ہے وہ بھی جھوٹ بولنے کے لیے تیار نہیں، اس کی نسبت اپنے لیے تیار۔ بہرحال بہت سارے سوالات کیے اور سب کے جوابات دیے اور ہر جواب پر ہرقل نے تبصرہ کیا، ریویو کیا، اور اخیر میں ایک سوال کیا، ماذا یعلمکم، کہ یہ نبی آپ لوگوں کو کس بات کی تعلیم دیتے ہیں؟ تو جواب میں ابو سفیان نے کہا، یعلمونا بالصلاۃ والصدق والصلۃ، کہ والصدقہ، کہ ہم کو نماز کا اور سچ بولنے کی اور رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی اور نیکی کے راستوں میں مال خرچ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ جن چار چیزوں میں بتایا اس میں ایک صدق بھی ہے، سچائی۔ یہ سچائی بڑی اہمیت رکھتی، آج ہمارے مسلم معاشرے سے سچائی رخصت ہو گئی، صدق رخصت ہو گیا، جھوٹ نے اس کی جگہ لے لی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تاکید فرماتے ہیں، علیکم بالصدق، تم سچائی کو لازم پکڑو، فإن الصدق يهدي إلى البر، بر کہتے ہیں تمام نیکی کے کاموں کو، کہ سچائی جو ہے آدمی کو تمام نیک کاموں کی طرف لے جاتی ہے، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، اور نیکی جو ہے وہ جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ گویا سچائی ذریعہ بنتی ہے نیکی کی راہوں پر چلنے کی، اور نیکی کی راہیں آدمی کو جنت تک پہنچاتی ہیں۔ جو آدمی جنت میں جانا چاہتا ہو اس کے لیے آسان تدبیر اور طریقہ یہ ہے کہ وہ سچائی کو لازم پکڑے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کے ذریعے سے ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف رہنمائی فرمائی۔ کیا ہے وہ حقیقت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک ماسٹر کی گرو چابی جس کو کہتے ہیں وہ بتلا دی کہ کوئی آدمی نیک بننا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے، سچائی کو اپنے اوپر لازم پکڑ لے، نیک بن جائے گا۔ چنانچہ حدیث میں واقعہ آتا ہے، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، شراب بھی پیتا ہوں، یہ چار بیماریاں میرے اندر ہیں، اور یہ ساری ان چاروں برائیوں کو بیک وقت چھوڑنا میرے لیے ممکن نہیں، ایک ایک کر کے میں چھوڑوں گا۔ اب آپ مجھے یہ بتلائیں کہ پہلے کون سی چیز چھوڑوں۔ اب دیکھو ہم اور آپ ہوتے اور ہم سے سوال کیا جاتا تو ہمارے نزدیک ان چار چیزوں میں سب سے ہلکی چیز کیا ہے، جھوٹ، ہم ہلکی سمجھتے ہیں، اور زنا، چوری، شراب نوشی یہ تو گویا بہت حد خطرناک ہے، تو ان تین میں سے کسی بات کا نام لیتے کہ اس کو چھوڑو، لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے تربیت پر۔ دیکھو آپ نے کیا فرمایا، جھوٹ بولنا چھوڑ دو، ایک نفسیاتی تدبیر اختیار کی کہ دیکھو ان چاروں میں سب سے معمولی چیز ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، کیا؟ جھوٹ۔ آپ نے اس کو تاکہ وہ جلدی سے ایکسپٹ کر لے، قبول کر لے، اس نے کہا ہاں میں جھوٹ چھوڑ دوں گا، وعدہ کیا۔ اب جھوٹ کا وعدہ کر لیا چھوڑنے کا، اور گیا۔ اب جب چوری کرنے کا دل میں خیال آیا تو سوچا کہ چوری تو کر لوں گا میں، لیکن چونکہ میں نے طے کیا ہے کہ جھوٹ مجھے بولنا نہیں، اس لیے اگر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے چوری کی ہے تو مجھے کہنا پڑے گا کہ کی ہے، اور ہاتھ کٹے گا، اس لیے چوری کا ارادہ چھوڑ دیا۔ شراب پینے کا دل میں خیال آیا، تقاضا پیدا ہوا، تو کہا ٹھیک ہے شراب تو پی لوں گا، لیکن اگر مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تو نے شراب پی تو چونکہ میں نے کہہ طے کیا ہے، وعدہ کیا، تو لوگ اپنی بات کے پکے ہوا کرتے ہیں کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، جب مجھے پوچھیں گے کہ شراب پی، میں کہوں گا ہاں پی، تو کوڑے لگائے جائیں گے۔ زنا کا خیال آیا تو بھی یہی سوچا، تو جھوٹ کیا چھوڑا، سارے گناہ چھوڑ گئے، یہ جھوٹ چھوڑنے سے سب گناہ چھوٹ جائیں گے، اور سچائی اختیار کرنے سے ساری نیکیوں پر عمل کرنا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ دیکھو یہ سچائی یہ معمولی چیز نہیں ہے، آپ اور ہم طے کر لیں آج کی اس مجلس میں کہ جب بھی کوئی بات اپنی زبان سے نکالیں گے تو کیسی ہوگی، سچی، جھوٹ کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ کر لو وعدہ، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر، اور اللہ ہی حساب لے گا یہ سمجھ کر کہ کبھی ہم اپنی زبان سے جھوٹ کا لفظ نکالیں گے، کوئی جھوٹ نہیں نکالیں گے، سچائی کو لازم پکڑ لو۔ جھوٹ تو بڑی خطرناک چیز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایک بدبو نکلتی ہے جو ایک میل تک جاتی ہے، فرشتے بھاگ جاتے ہیں اس بدبو کی وجہ سے۔ ہمارے اقابر میں، ماضی قریب میں، حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا امرار الحق صاحب نور اللہ برکتہ کے یہاں پڑھا، 60 سال پڑھایا، ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب کے دونوں شاگرد، قاری امیر حسن صاحب کی اور مولانا امرار الحق صاحب کی، دونوں حضرت کو دونوں پر بڑا ناز تھا، تو اور قاری صدیق صاحب، تو بہرحال یہ قاری امیر حسن صاحب سناتے تھے کہ ہمارے بچپن میں ہمارے بڑے جو ہیں ہم کو کہا کرتے تھے، دیکھو بیٹا جھوٹ مت بولیو ورنہ منہ میں سے بدبو نکلے گی۔ تو ہم بچے ایک دوسرے کو اپنا منہ سنگاتے تھے کہ دیکھو میرے منہ میں سے بدبو تو نہیں آ رہی ہے، بدبو تو آئے گی، اللہ کا رسول جب بتلا رہا ہے تو اب ہمیں اس کا احساس نہ ہو نزلہ ہو جانے کی وجہ سے، گناہوں کے نزلے میں، گناہوں کی اس بیماری میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ہماری قوت شامہ درست نہیں ہے، اس لیے ہم کو پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال ہمارے اقابر کے یہاں جھوٹ سے بچنے کا بڑا اہتمام تھا، بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ۔ ابو داؤد شریف میں واقعہ ہے، ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنے چھوٹے بچے کو بلایا، بیٹا یہاں آؤ میں تمہیں کچھ دیتی ہوں۔ عورتیں عام طور پر بچوں کو پاس بلانے کے لیے یوں ہی ایسی بات بول دیتی ہیں، اس کی یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے بچے کو جب یہ کہا کہ بیٹا ادھر آؤ میں کچھ تمہیں دوں گی، تو کیا واقعتاً تمہارے دل میں یہ نیت تھی کہ وہ آئے گا تو میں دوں گی؟ کہ ہاں یہ اللہ کے رسول، میرے پاس کھجور ہے، ایک پیس کھجور کا ہے، میں نے نیت یہ کی تھی یہ آئے گا تو میں اس کو دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اگر یہ بات نہ ہوتی, یعنی یہ نیت تمہاری نہ ہوتی تو تمہارے نام اعمال میں جھوٹ لکھا جاتا. ہمارے اقابر کے یہاں جھوٹ سے بچنے کا بڑا اہتمام. حضرت مولانا سید محمد بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ, ابھی آپ نے حضرت مولانا عبدالصمد ایرانی رحمت اللہ علیہ کا حال سنا, مولانا شاکر صاحب کی زبانی, اور آپ کے پرانے لوگ سب جانتے ہیں کیفیت کے حالات. انہوں نے ڈاویل میں علم حاصل کیا تھا مولانا عبدالصمد ایرانی نے. اسی ڈاویل میں حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 17 سال تدریس کے فرائض انجام دیے, اور مولانا ایرانی جو تھے ان کے خاص خادم تھے, ان کی خدمت میں رہتے تھے. حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی مقام بڑا اونچا تھا, سلسلے نقشبندیہ میں بیٹھتے. ہمارے اکثر اکابر تو تقریباً زیادہ تر تو سلسلے چشتیہ میں, بہت کم ہیں جو سلسلے نقشبندیہ میں ہیں. حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب اسی طرح, یہ بھی حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی سلسلے نقشبندیہ سے تعلق رکھتے تھے, لیکن ان کے حالات بڑے رفیع تھے, اونچے تھے, اور کشف اور کرامات کے حامل تھے. ان کو کشف بہت ہو جاتا تھا, دوبارہ ان کی کرامت وفات کے بعد کی آپ کو بتلاؤں, مدینہ منورہ میں ان کا انتقال ہوا. مدینہ منورہ میں جنت البقیع جو قبرستان ہے, اس کا دستور یہ ہے کہ وہاں قبر میں جب کسی مردے کو دفن کیا جاتا ہے تو تاریخ نوٹ کر لی جاتی ہے, اور ایک مخصوص زمانے کے بعد 3 سال یا 5 سال کے بعد اس قبر کو پھر کھول دیا جاتا ہے. وہاں تک وہ جو مردہ دفن کیا گیا تھا وہ بالکل مٹی ہو گیا ہوتا ہے. حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جس قبر میں دفن کیا گیا تھا وہاں بھی اسی طرح ہوا, اور اس تاریخ کے مطابق مقررہ مدت 3 یا 5 سال جب پوری ہوئی تو دوسرے کو دفن کرنے کے لیے اس قبر کو کھودا گیا تو دیکھا کہ وہ جیسا کفن ان کا تھا ویسا ہی, کفن میں بھی فرق نہیں آیا تھا, لاش پوری سلامت تھی. انہوں نے اس قبر کو بند کر دیا. پھر اتنی مدت کے بعد دوبارہ کھولا گیا, پھر بھی یہی کیفیت تھی, پھر بند کر دیا اور اس کے اوپر مہر لگا دی کہ اب اس خبر کو آئندہ نہیں کھولا جائے گا. یہ وہاں کا دستور ہے. یہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی موت کے بعد کی کرامت ہے. یہ انہوں نے 17 سال ہمارے یہاں جامعہ اسلامیہ ڈاویل میں پڑھایا ہے, اور ان کی پابندی کا یہ عالم تھا. ہمارے سابق محتمی حضرت مولانا محمد سعید بزرگ رحمۃ اللہ علیہ بار بار مجھے کہا کرتے تھے کہ پابندی کا یہ عالم تھا کہ درسگاہ میں جب آتے تھے تو ان کے آنے پر لوگ اپنی گھڑیاں ملایا کرتے, وقت کے اتنے پابند تھے. ان کا قصہ ان کے صاحبزادے جو ہیں مولانا آفتاب عالم رحمۃ اللہ علیہ, ایک مرتبہ وہ ڈابے تشریف لائے تھے. میرا یہاں کے 50 سال سے جامعہ اسلامیہ ڈاویل میں کام کر رہا ہوں, تو وہ آئے. 3 روز ان کا قیام رہا حضرت مودی صاحب کے مکان پر, ان کی مجلس ہوتی تھی, سب اساتذہ جاتے تھے. انہوں نے حضرت مولانا بدر عالم صاحب کے بہت سارے واقعات سنائے. ایک واقعہ سنایا کہ آخر میں جب حضرت لکھنے سے خود معذور ہو گئے تھے تو میرے پاس خطوط لکھواتے تھے. ایک مرتبہ کسی آپ کے شاگرد یا عزیز کا کوئی خط آیا جس نے اپنی والدہ یا بیوی, کوئی قریبی رشتہ دار مرحومہ کے انتقال کی خبر دی. حضرت اس کو جواب لکھوا رہے تھے, لکھواتے ہوئے کہا کہ آپ کا خط ملا, آپ کی والدہ یا بیوی جو بھی ہے ان کے انتقال کی وجہ سے بڑا دکھ ہوا. یہ لکھوا لیا. پھر کیا فرماتے ہیں آفتاب صاحب, तो मुझे कहा जरा ठहर जाओ। उसके बाद थोड़ी देर तक सर झुका लिया और उसके बाद में आगे बढ़े, कहा चलो आगे लिखो। तो मैंने पूछा कि हजरत ये आपने क्यों मुझे रोक लिया था? कहा मैंने ये लिखवाया कि बड़ा दुख हुआ, तो मुझे ख्याल आया कि उनकी उस खबर को सुनकर दुख की कैफियत तो कल्ब में हुई थी, लेकिन वो इतनी थी जिसको मैं यूं तामीर करूं कि बड़ा दुख हुआ, अगर नहीं थी तो ये झूठ हो जाएगा, मैं इसको कटवा लू। इसलिए मैंने सोचा उस कैफियत को तो आ नहीं बराबर है, इसलिए बाकी आप अंदाजा लगाओ हमारे अकाबी अपने आप को झूठ से बचाने का कैसा इहतमाम करते हैं। बहरहाल अब तो कोने दो उजाने होने जा रहे हैं, मौलाना साकी साहब तो कब से इन लोगों को कह रहे थे कि भाई बारह बजे एक बजे, तो मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। वो दूसरे दो जूस हैं लेकिन कहीं ऐसा ना हो उसकी तस्वीर में आज फोन घंटा निकल जाए। बहरहाल ये अल्लाह ताला और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की तो कोई इंतहा नहीं है, असल तो ये है कि हम अमल का एहतमाम करें। जो बातें सुनी हैं हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद की रिवायत है कि इंसान के कदम क़यामत के रोज़ मैदान हश्र में अल्लाह के हुजूर से हट नहीं पाएंगे यहाँ तक कि पांच चीज़ों के मुताबिक सवाल किया जाएगा। उनमें एक ये है मादा अमेला फीमा अले, जिस चीज़ का इल्म हासिल किया उस पर क्या अमल किया। रात को मैंने हमारे तलबा से जिन्होंने बुखारी ख़त्म की थी अमल की ताकीद के सिलसिले में कुछ बातें अर्ज की थी। बहरहाल हमें जो सुनना है इस पर अमल करना है, अल्लाह तबारक ताला हमको जो कुछ भी सुने उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुख्तसर दुआ कर लीजिए, दुआ रात को भी तफसील से हो चुकी है और वहाँ तहज्जुद के अंदर जिक्र के बाद भी हो गई थी, इसी पर मुख्तसर दुआ पर इत्तेफाक करते हैं।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद كما تحب وترضى بأدب ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. يا الله تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور بھلائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک اس سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔